نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله سوا 16 بار تراویم آج مکمل ہو گئے قرآن مجید کی ایک آیت ہے 14 پارے کے بالکل آخر میں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس میں اللہ رب العزت نے وعظ و نصیحت کے سلسلے میں یہ بات فرمائی کہ تم اپنے رب کی طرف جو دعوت دو لوگوں کو تو حکمت کے ساتھ دو، موعظت کے ساتھ، اچھی موعظت حسنہ کے ساتھ دو، یعنی اچھے طریقے پر ان کو دین کی اور اسلام کی دعوت دو. وجادلہم باللتی ہی احسن، لڑائی جھگڑے کے بارے میں فرمائے کہ اگر ان سے کوئی بات بحث مباحثے کی بھی ہو تو وہ بھی احسن طریقے پر ہونی چاہیے، یعنی لڑائی بڑائے لڑائی نہ ہو بلکہ بہتر طریقے پر سارے معاملات ہونے چاہیے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ راستے سے کون بھٹکا ہوا ہے، وہ عالم المهتدین، اور ہدایت پر کون ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے آگے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم بھی اتنی تکلیف دے دو جتنی اس نے تکلیف دی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. غزب احد کے موقع پر جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور ان کا مسئلہ بھی کیا گیا تھا، یعنی بڑی بے دردی سے، نہ صرف یہ کہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے بلکہ ان کے ناک، کان، آنکھ اور اسی طریقے سے جگر بھی نکال دیا گیا تھا، کلیجے کو چبایا گیا تھا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی تھی کہ 70 کافروں کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں گا، یعنی جو معاملہ کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا. اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ مناسب نہیں ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اصل تو یہ ہے کہ اگر کسی نے جتنی تکلیف دی ہے اتنی تکلیف تم بھی دے دو، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کر لو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم اس معاملے کو بھی درگزر کر دو اور صبر سے کام لو تو لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والے کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، یعنی اللہ نے یہاں پر صبر کی تلقین کی کہ بدلہ وغیرہ لینے کی مت سوچو اور صبر سے کام لو. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے ساتھ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے اپنی قسم کا فدیہ دے دیا، کفارہ دے دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ بھی مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، اچھے اخلاق سے کس طریقے سے پیش آیا جائے، دشمن سے بھی کس طریقے سے آدمی پیش آئے. اسی طریقے سے اگلے اگر سورہ بنی اسرائیل میں بہت سی آیات اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں نصیحت کی گئی ہے انسان کو، اور اسی طرح آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو جو تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جس کا جی چاہا جس نے جو کر لیا، بلکہ نام اعمال لکھا جا رہا ہے، گویا کہ ہر آدمی اپنی کتاب کا مصنف خود ہی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جو عمل کرے گا وہی لکھا جائے گا. اب جو اپنی کتابیں لکھوانا چاہتا ہے آدمی وہی کام کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن ہم کہیں گے اقرا کتابک، تم اپنی کتاب پڑھ لو، یہ تم نے خود ہی لکھی ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے، یعنی کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جو کچھ کتاب لائے ہو لکھ کر اسی کتاب کو پڑھ لو، یعنی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کو انسان نے کیا ہو اور اس نام اعمال میں اس کو وہ نہ پائے، جیسا کہ اسی پارے کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی سامنے. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اور پھر جو مجرمین ہیں جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس کو دیکھیں گے، ویقولون اور یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات رہی ہوئی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، یعنی ہم نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اپنی کتاب میں لکھا پائے گا، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، مطلب یہ کہ انسان نے جو کچھ کیا وہی لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے کیا نہیں ہے، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات چالان کاٹتا ہے کوئی تو وہ دفعے بھی لگا دیتا ہے جو اس نے کی بھی نہیں ہوتی، یہ تاکہ جرمانہ زیادہ سے زیادہ دے، تو یہ معاملہ اللہ کے یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کے تو یہ ہے کہ جو کچھ جس نے کیا وہ کر دیا، وہ لکھ دیا بس، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک نیکی کی ہے تو دس گنا اجر اس پر عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی نے برائی ایک کی ہے تو ایک ہی لکھیں گے، دو نہیں لکھی جائیں گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ایک دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو فلا تقل لهما اف، تم انہیں اف کہہ کر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اس سے کمتر درجے کا کوئی لفظ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر فرما دیتے. بعض اوقات والدین کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور اولاد کو وہ بات اچھی نہیں لگتی، تو بعض اوقات لمبا سا سانس لے لیتے ہیں، اور یہ سانس لینا بھی والدین کے لیے بڑی اذیت کا ذریعہ ہوتا ہے، سبب بنتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا سانس بھی نہ لو، یعنی زبان سے، چہرے سے، ماتھے کی تیوریوں سے کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ جس سے والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچے، اور وہ یہ سمجھیں کہ بھئی میں نے اسے فلاں کام کا کہا تھا اور اس کو برا لگا اور اس نے اس کا اظہار کیا. تو فرمایا کہ فلا تقل لهما اف، تم انہیں اف بھی نہ کہو. روایتوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد میرا سارا مال لے لیتے ہیں، یا مجھ سے چاہتے ہیں کہ سارا مال میں انہیں دے دوں، تو یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنے والد کو بلا کے لاؤ. تو وہ شخص اپنے والد کو بلانے کے لیے گیا، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے والد آ جائیں تو ان سے یہ پوچھئے گا کہ تم نے دل میں ایسی کیا بات کہی ہے جو ابھی تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنی، یعنی تم نے دل میں جو بات کہی ہے ذرا وہ زبان سے بھی کہو، ہمیں سناؤ. کچھ اشعار اس نے پڑھے تھے، اور وہ ایسے اشعار تھے کہ جو اس نے دل میں پڑھے تھے، ابھی زبان پر بھی نہیں لایا تھا، یعنی اتنی آواز سے بھی نہیں پڑھے تھے کہ اس کے کانوں نے وہ سنے ہوتے. بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شخص آ گیا، یعنی باپ بیٹے دونوں آ گئے، تو آپ نے باپ سے کہا کہ بھئی تم اپنے بیٹے کا مال ہتھیانا چاہتے ہو اور لینا چاہتے ہو؟ تو باپ نے کہا کہ آپ اسی سے پوچھ لیجئے کہ جو مال میں لیتا ہوں اس سے یہ لینا چاہتا ہوں تو میں کہاں خرچ کرتا ہوں سوائے اپنی ذات کے، یا اس کی ایک پھوپھی ہے اس پر، یا ایک خالہ ہے اس پر، یعنی یہ رشتے داریاں ہیں جہاں پہ میں خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ اس سے پوچھو کہ میں کہاں اس کو اڑاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا مطلب ہے میں سمجھ گیا. اور پھر آپ نے اس کے والد کو کہا کہ تم ہمیں وہ اشعار سناؤ جو ابھی تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنے، اپنی زبان پر بھی تم نہیں لائے، تم نے دل میں ان کو کہا. تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملہ آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارا تو پہلے ہی ایمان تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک ایسی بات جو صرف میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میرے دل میں اشعار کیا کہے ہیں، لیکن اللہ نے وہ بھی آپ کو بتلا دیے، تو یقیناً ہمارا ایمان اور بڑھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھ کر سنائے، دیوان حماسہ میں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لازمی بات ہے کہ وہاں قدا نہیں کر سکتا جو اشعار میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ یہ جب چھوٹا سا تھا میں نے اس کی تکلیفیں صحیح برداشت کی، اگر یہ کبھی کسی رات بیمار ہو گیا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بیمار نہیں ہوا، میں بیمار ہو گیا، اور ساری رات میں جاگ کر گزار دیا کرتا تھا، اور ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر نہ جائے، حالانکہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ مرنے کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس خیال سے کانپ کانپ جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی موت واقع ہو جائے اور مجھے صدمہ پہنچے. اور اب جب یہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، تو یہ مجھ سے سخت زبان میں اور سخت لہجے میں گفتگو کرتا ہے، کم از کم اتنا ہی خیال کر لے کہ ایک پڑوسی جس طرح دوسرے پڑوسی سے پیش آتا ہے، کم از کم میرے ساتھ ایسا ہی رویہ کر لیا کرے، یعنی زبان سے مجھے اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، اس لیے کہ اس کی باتوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تو کم از کم مجھے اتنا ہی سمجھ لے جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے اشعار تھے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ انت و مالک لی ابی کا، جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے، یعنی تجھے کوئی حق نہیں ہے ان سے لینے کا۔ تو یہ حق ہے ایک باپ کا کہ اس کے بیٹے کے مال میں باپ کا پورا پورا حق ہے، باپ اگر چاہے تو اس سے لے سکتا ہے، اور باپ کو یہ بھی حق ہے کہ اگر کوئی چیز بیٹے کو دی اگر وہ چاہے تو واپس بھی لے سکتا ہے اس، یعنی اگر کوئی چیز دے دی اس نے لیکن وہ اگر چاہے تو اپنے بیٹے سے واپس لے سکتا ہے۔ حالانکہ شرعاً یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آدمی کسی کو کوئی چیز دے دے اور پھر سے واپس لے، لیکن باپ کو یہ حق دیا ہے شریعت نے کہ اگر وہ بیٹے کو کوئی چیز دے دے لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس سے چھیننا چاہے لینا چاہے تو شریعت نے یہ حق دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ اگرچہ کوئی ظلم کی بات کہے تب بھی ہم خاموش رہیں، اس کا ادب کریں، احترام کریں، ہم کوئی بات نہ کہیں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ مطلب یہ کہ یہ حق نہیں ہے بیٹے کو کہ وہ بدلے میں جواب میں باپ کو، اگر باپ نے مار دیا تو یہ بھی جواب میں پلٹ کے ایک تھپڑ لگا دے، اگر باپ نے برا بھلا کہا تو یہ بھی جواب میں گالیاں بکنی شروع کر دے علیہ باللہ۔ فرمایا یہ حق بیٹے کو شریعت نے نہیں دیا، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان باپ کے لیے، بلکہ اگر کافر باپ ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایسی زبان استعمال کرے جس سے باپ اور بیٹے کا رشتہ مجروح ہوتا ہو۔ تو شریعت نے بڑا حق رکھا ہے ماں باپ کا، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں خاص طور پر۔ آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کو پائے اس ماہ مبارک میں اور اپنی مغفرت کا ذریعہ انہیں نہ بنا لے، یعنی انہیں راضی کر کے اور جنت نہ کما لے۔ اس لیے میرے عزیز ہو، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کا خاص ادب کریں، احترام کریں، پوری پوری ان کی خدمت کریں۔ اگر ان کی کوئی بات سے تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً یہ سمجھیں کہ بڑھاپے میں انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، بیماریاں بھی چڑچڑا کر دیتی ہیں، اس لیے اگر کوئی بات وہ کہہ دیں تو تب بھی بہت محبت اور پیار کے ساتھ ان کی بات کو سن لو۔ جس طریقے سے تمہاری نازیبا باتوں کو بچپن میں انہوں نے برداشت کیا، دیکھیے بعض اوقات اولاد والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہیں کہ بچپن میں کہ بار بار ایک بات پوچھتی ہیں اور والدین اس کا جواب دیتے ہیں، تو حالانکہ وہی بات وہ بچہ پھر پوچھتا ہے، والدین پھر جواب دیتے ہیں، پھر بچہ پوچھتا ہے پھر جواب دیتے ہیں، تو وہ باتیں ناگوار ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی ناگوار باتیں بھی برداشت کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اور وہ ذوق انہیں آ گیا ہے، اب اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو تمہیں ناگوار گزرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے برداشت کرو، اور اللہ سے دعا بھی کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ کر دیا دلالت کہ بچپن میں جس طرح انہوں نے تمہاری تکلیفوں کو سہا، اب بڑھاپے میں تم ان کی تکلیفوں کو سہلو۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو تو اسے چاہیے اپنے ماں باپ کی فرما برداریاں کرے، ورنہ پھر زمانہ لوٹا دیتا ہے، جو ہم کسی کو دیں گے وہی ہمیں واپس مل جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی، ان کا احترام نہیں کیا، ان سے محبت نہ کی، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو ذلت کے ساتھ نیچے نہیں کیا، تو یقین کرو کہ ہماری اولادیں بھی پھر ہمارا ادب اور احترام نہیں کریں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں ڈانٹو مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان کو جب بات کرو نرمی سے کرو۔ بیٹے کو یہ حق نہیں کہ ڈانٹ کے بات کرے، ڈانٹنا تو بہت بڑی بات ہے، شریعت نے کہا اف بھی نہ کرو۔ بعض جاہل ماں باپ سے ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے بازاری لوگ کسی سے کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمائے وقفظ لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں بازوؤں کو ذلت کے ساتھ یعنی عاجزی کے ساتھ ان کے آگے پھیلا دو۔ من الرحمہ کہہ دیا کہ وہ اب اس بات کے متقاضی ہیں کہ تم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق رکھا ہے، اس کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ تیرے جنت کے دوزخ کے دروازے ہیں، اب تو چاہے تو ان کو دوزخ کا دروازہ بنا لے چاہے تو جنت کا، یعنی اگر تو فرما برداری کرے گا تو وہ تیری جنت کے دروازے، اور خدا نہ کرے نافرمانی کرو گے تو پھر ایسی صورت میں وہ تیرے لیے دوزخ کا دروازہ. اور ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ انسان جو کچھ دنیا میں برے عمل کرتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ برے عمل اس کا بدلہ دنیا میں نہ دیں بلکہ آخرت میں دیں. لیکن والدین کو اذیت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک وہ لڑکا دنیا میں اپنی بدعملی کی سزا بھگت نہیں لے گا، ماں باپ کو اگر ستایا ہے تو اگر وہ دنیا میں سزا نہیں پالے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئی. اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے، والدین زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کریں، اگر مال کے دولت کے پیسوں کے محتاج ہیں تو پیسوں کی خدمت کریں، جسمانی خدمت کے محتاج ہیں تو جسمانی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ موجود ہیں، بالکل خالی نہیں ہے ایسے معاشرہ ہمارا، جہاں یہ ہے کہ بعض ایسے نااہل بھی ہیں جو والدین کو ستاتے ہیں، لیکن الحمدللہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کا پورا پورا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور ان کے دکھ بھی سہتے ہیں، پیشاب پخانے تک ان کے صاف کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی وہ سلوک کر سکتے ہیں. یقیناً یہ احسان نہیں ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ اس کا بدلہ اور صلہ انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی. اس لیے والدین کے ساتھ کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہ کرو کہ جس سے انہیں اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم ضرور دلائیں. دینی تعلیم کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت جو رب اپنے والدین کے بارے میں یہ تعلیم دے رہا ہے تو یقیناً وہ پھر سب کے لیے ہے. اس لیے جب ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو وہ بچے یہ سمجھیں گے کہ اگر میں اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کروں گا تو قیامت کے دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس لیے ان کو اس سے غافل نہ رکھیں، بلکہ ان کو دینی تعلیم، جہاں دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں ہم تو بے شک دلائیے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی، لیکن دنیا کی دین کی تعلیم سے بھی انہیں بے بہرا نہ رکھیے، اور ان کی آخرت سے انہیں جو ہے حصہ پورا پورا ان کو دیجیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، مساکین کو حق ادا کرو، اور اسی طریقے سے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے جائز طریقے سے مال کمایا اور ناحق طریقے پر اس کو خرچ کر رہا ہے، اس سے منع فرمایا. اس طریقے سے خرچ کرنا کہ جو ناحق طریقہ ہے، ناحق غلط جگہوں پر ان کو خرچ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذرین ہیں یعنی فضول خرچ لوگ ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان شیطان لربہ کفورا. اسی طریقے سے آگے ولا تجعل یدک مغلولہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کا صیغہ استعمال کیا، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ ولا تجعل یدک مغلولہ الی عنقک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ لیجئے، یعنی نہ تو بالکل ایسا کیجئے کہ بالکل آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچی نہ کریں. ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ بالکل ایسا کھلا ہاتھ استعمال کیجئے کہ کچھ بھی باقی نہ رکھے. فتح خدا ملوم و محصورہ، اس کا واقعہ یہ پیش آیا، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ایک کرتا ہمیں دے دیجئے اپنا. آپ نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس تو اس وقت کوئی کرتا نہیں ہے، تو ہمارے پاس بعد میں آنا، ہم تمہیں کسی اور وقت کرتا دے دیں گے. تو وہ لڑکا چلا گیا اور پھر اس نے وہ واپس آ کے کہنے لگا کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا یہی دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال کا کرتا بدن سے اتار کر اسے دے دیا. جب دے دیا تو آپ ننگے بدن بیٹھ گئے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. لوگ اندر آئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس کوئی بدن پر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں سوائے نیچے جو چادر باندھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی کہ بھئی سخاوت ایسی مت کرو کہ جس سے خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچے، اتنا مال اپنے پاس رکھو کہ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. نہ تو آدمی بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لے کہ بالکل دے نہ کسی کو، اور نہ ایسا کرے کہ اپنے کپڑے بھی اتار کے تن کے دے دے اور بعد میں پھر اس حسرت ہو کہ کاش کے میں نہ دیتا. لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ جو لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دل دیا ہے،
کہ انہیں حسرت نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا خرچ کرنے کے بعد، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ خرچ کر سکتے ہیں. یعنی بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے منہ کا نوالہ دے دیتے، خود بھوکے رہ لیں گے لیکن دوسرے کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. تو اگر کسی کی طبیعت میں یہ ہے کہ اسے اس پر حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا، تو ان کے لیے جائز. لیکن جن لوگوں کو بعد میں افسوس ہوگا کاش کے میں نہ دیتا، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں. انہیں کم از کم اتنا مال ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ان کی اپنی ضرورت کے لیے کافی ہو. بالکل لیا سارا کا سارا مال دے دینا وہ جائز نہیں، اس سے منع کیا. اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل نہ کرو کہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. جیسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ڈراتے ہیں کہ صاحب کم بچے خوشحال کرانا، منصوبہ بندی والے خاص طور پر. حالانکہ شرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ اس دنیا میں بھیجتا ہے اس کا رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یعنی بالکلیہ اس میں افراد اور تفرید ہے، اس سے بچنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرے آدمی. یہ سوچ کر تو بالکل ہرگز جو ہے وہ اولاد میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے کہ صاحب کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. جو اللہ تجھے کھلا رہا ہے وہ اسے بھی کھلا دے گا. تو کون سا اپنا رزق لے کے آیا تھا یا اپنی جیب میں پیسے رکھ کے لایا تھا؟ اللہ جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ اسے بھی دے دے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. اور یہاں پر ہم کا لفظ پہلے کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے تو تمہیں ملتا ہے، یعنی جو ضعیف ہیں ان کی وجہ سے قوی لوگوں کو ملتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ضعفاء ہیں ان ضعفاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اقویاء کو دیتے. اگر کمزور لوگ نہ ہوں تو جو مضبوط لوگ ہیں انہیں بھی رزق نہ ملے، اللہ تعالیٰ ان پر جب آدمی رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دے دیتے. اسی طریقے سے بچے چونکہ کمزور ہوتے ہیں اپنا رزق خود سے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بندوبست فرماتے ہیں ان کے رزق کا. ماں کے سینے میں دودھ ہی نہیں آتا جب تک بچہ نہ آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جب دنیا میں بچہ آ جاتا ہے تو دودھ بھی آ جاتا ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر معاملات میں فرمایا کہ تم اس لیے قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاک. البتہ اعتدال کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کا حق ہے کہ کم از کم وہ دو سال تک ماں کا دودھ پیے، دو سال تک وہ ماں کا دودھ پیے. تو اگر دو سال تک ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ جس سے مزید اس وقت اولاد نہ ہو تو اس کی کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے. اس سلسلے میں ضبط ولادت نام کی کتاب ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کی، دامت برکات ہوں، اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے. اس میں وہ سارے طریقے لکھے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز. اور یہ بات یقین سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس نفس نے دنیا میں آنا ہے، جس جان نے دنیا میں آنا ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لو اس نے، وہ تو آ کر ہی رہے گا. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بعض لوگوں 11-11 بچے ہوتے ہیں اکٹھے، 4-4 بچے ہو جاتے ہیں، 6-6 بچے ہوتے ہیں. تو یہاں ایک نہیں آنے دیتے، اللہ کہتے ہیں 6-6 بھیج دوں گا. اللہ رب العزت چاہے تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اس لیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر عورت کمزور ہے، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے، یا بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی بنا پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کون سا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ جس میں ہم جو ہے وہ ضبط ولادت کا معاملہ کر سکتے ہیں، یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کس طریقے سے کریں اور کون سا طریقہ اختیار کریں، تو اس کو پھر اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے. اس کے اور کیونکہ ہر آدمی کے حالات الگ ہوتے ہیں، تو وہ معلوم کرنے کے بعد پھر ان طریقوں کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات کو سمجھنے کی توفیق دے. اسی طرح فرمائے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا کہ زنا کے کام کے قریب بھی مت جاؤ. اب دوائی زنا جو جس کو کہتے ہیں، یعنی جن سے آدمی آگے زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں بے پردگی ہے، بد نظری ہے، تنہائی میں مرد اور عورتوں کا ملنا ہے. اسی طرح بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں یہ ایسے ہیں کہ جب مرد اور عورت بے حیائی کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، ابتدان عورتوں میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، لیکن جب مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پہ اور ٹی ویوں پر جس طریقے سے مرد اور عورتیں آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں اور جس طرح کی گفتگو کی جا سکتی ہے، یقیناً شرفا کی وہ زبان نہیں ہوتی. لیکن یہ بے حیائی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی حیا اٹھ چکی ہوتی ہے، عورت کو اللہ نے باحیا بنایا، اس سے حیا کی صفت بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے، لیکن جب وہ بے حیائی پر آ جائے تو اس سے زیادہ بے حیا پھر کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے تو اس میں حیا کا مادہ رکھا ہے، لیکن جب گھر والوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کو بے حیائی کی طرف مائل کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو نتیجتاً پھر اس عورت میں ایسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. ایک تو بے پردگی نہیں ہو، پردہ ضروری ہے، اس کو قائم رکھیے. ایک زمانے میں الحمدللہ ہماری بوڑھی عورتیں تک بھی با پردہ رہا کرتی تھیں، اب اگر کوئی اچھے علاقے میں آ جاتا تو سب سے پہلے جو کلہاڑا چلتا ہے وہ پردے پہ چلتا ہے کہ صاحب پہلے ہم برقع پہناتے تھے، ہم نے یہاں آنے کے بعد جناب چادر اڑا دی. تو چادر میں بھی خیر حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا حق ادا کرے وہ صحیح طریقے پر. پھر آہستہ آہستہ چادر بھی ہٹ جاتی ہے، پھر دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کھلم کھلا بے حیائی کا معاملہ ہوتا ہے، اور نتیجے تر پھر جو بھی آ جاتا ہے. ابھی کل آپ نے کل ہی کے اخبار میں پڑھا تھا، کل یا پرسوں کے اخبار میں نے پڑھا کہ ایک شخص مسقط سے آیا 3 سال کے بعد، اور جب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس کی بیوی نے رات کو اس کو فون کیا، یعنی کسٹم والوں کو، اور کہا کہ ایک شخص آ رہا ہے بھائی فلاں فلائٹ سے، اور یہ نام غالباً دلدار شاہ اس کا نام تھا، یہ نام ہے اور یہ دہشت گرد ہے، اور آ کر یہ اپنے آپ کو اڑا لے گا، اس لیے اس کو پکڑ لو. اب یہ بیوی فون کر رہی ہے کس کو، یہ اندازہ لگائیے. وجہ کیا تھی کہ کسی اور شخص سے اس کا تعلق، اور نتیجتاً شوہر کو کے ساتھ یہ معاملہ اس نے کیا. بہرحال پکڑ تو اس عورت کو بھی لیا، اس بیچارے اس مرد کو پکڑا، لیکن اس نے اچھا اتفاق کی بات یہ ہے وہ کچھ بیچارہ ذہنی طور پر صدمے میں تھا، ہو سکتا ہے اسے اپنی بیوی کی بے وفائی کا علم ہو، اس لیے ہر ایک سے وہ کچھ تلخ کلامی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہا تھا، تو انہیں اور بھی شبہ ہوا کہ واقعی کچھ لگتا ہے دہشت گرد ہے. جو اصل دہشت گرد ہے وہ تو پکڑے نہیں جاتے نا بےچارے، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے، جتنے موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں سب دہشت گرد ہوتے ہیں، عام طور پہ پکڑ کر پولیس والے روک رہے ہوتے ہیں ان کو، اور جو اصل ہوتے ہیں وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں، کبھی آج تک نہیں پکڑے جاتے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے، لیکن بے حیائی کے کاموں سے رکنا چاہیے. تو بے پردگی اور یہ گھروں میں آنا جانا جو ہم کھلم کھلا رکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ شریعت ہماری حفاظت کرتی ہے عزتوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت کرتی ہے. ہم جب دوسرے کی بہن بیٹی کی حفاظت کرتے ہیں تو ہماری بہن بیٹی کی بھی حفاظت یہ دین ہمارا کرتا ہے. اس لیے پردے کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور جو آج یہ معاشرہ پھیل میں یہ بے پردگی کا سیلاب آ گیا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. تو یہاں فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، جتنے بھی ایسے کام ہیں جو انسان کو زنا کے قریب کر دیتے ہیں لے جاتے ہیں، ان سے بچو. انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اسی طریقے سے ناحق قتل کرنے سے منع کیا، اور اسی طرح مال یتیم کو کھانے سے منع کیا گیا، اسی طرح اوف الکیل وزن کو پورا تولنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح فرمایا کہ یہ جو انسان اپنی آنکھوں کا استعمال کرتا ہے، دل کا استعمال کرتا ہے، تو قیامت کے دن ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مراحا، اسی طرح فرمایا کہ متکبرانہ انداز اختیار مت کرو، اس لیے کہ تم تکبر کے ذریعے سے نہ تو زمین کو چیر پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اونچا اونچا بنا دیا ہے، تو کیا تم متکبرانہ طریقے سے اس پہاڑ کی بلندی تک جا سکتے ہو؟ یقیناً نہیں. بہرحال ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. ایک صاحب کو ہمارے یہی محلے میں ہے، کینسر ہو گیا ہے بیچاروں کو، راحیل کے والد ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اسی طرح خاتون ہیں ولی اللہ صاحب کی اہلیہ، ان کو بھی کینسر ہے اور وہ بھی تکلیف میں ہے بہت، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے شفاء کامل عطا فرمائے. ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.